الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم زعماء جماعت، برادران اسلام اور محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان بننے سے پہلے جو عظیم الشان تحریک بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے برپا کی تھی، اس عظیم الشان تحریک کا مقصد ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا، جس کو عوام اب بھی اپنے اس نعرے کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کی ایک تمنا اور ایک آرزو تھی کہ خلافت کے مرکز و محور کے خاتمے کے بعد پھر سے ان کو ایک ایسی جگہ اور ایک ایسا خطہ عطا ہو جائے جس کے گرد وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکے، جس میں وہ اسلام کو نافذ کر سکے اور ایک اسلامی معاشری اور ایک اسلامی ریاست کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے رکھ سکے. اس کے لیے بہت بڑی قربانی ہندوستان کے ان علاقوں کے مسلمانوں نے دی جو اس وقت ہندوستان میں ہیں، جن کو معلوم تھا کہ وہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دیں کہ ان کو یہ بھی یقین تھا اور اعتماد تھا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اور یہاں پہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے قیام کے بعد اسلام کی روشنی ایسے پھیل جائے گی کہ وہ ہندوستان کو بھی، پورے ہندوستان کو بھی منور کر دے گی اور سارے عالم میں اس کا نور پھیل جائے گا. اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان کے پیش نظر کوئی معاشی مفادات نہیں تھے، ان کے پیش نظر کوئی دنیا کی کوئی دوسری خواہش نہیں تھی، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پورے مستقبل انہوں نے جان کی بازی لگا دی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں مملکت خداداد پاکستان ملا. مملکت خداداد پاکستان کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جنہوں نے عوام کی آرزوؤں اور تمناؤں کا خون کر دیا، جنہوں نے استحصال کیا اسلام کے نام کا، جنہوں نے زبان سے تو اسلام کا نام لیا لیکن انہوں نے اپنے عمل سے اس کے خلاف کام کیا، جنہوں نے انگریز کے ورثے کی حفاظت اپنا فرض سمجھا، جنہوں نے اس کے قانون کی حفاظت کی، جنہوں نے اینگلو سیکسن نظام تعلیم کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے عوام کے ساتھ مہازارائی کا راستہ اختیار کیا. کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد جماعت اسلامی کو دستور اسلامی اور اسلامی نظام اسلامی کے لیے ایک مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک عظیم الشان تحریک برپا کرنی پڑی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کس پاداش میں جیل میں ڈالا گیا پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد، ان کو کس جرم کی سزا ملی کہ ان کو پھانسی کے تختے تر لے جایا گیا، پھانسی کی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا، کس جرم کی سزا تھی؟ مطالبہ نظام اسلامی کے نتیجے میں اور اسلامی دستور کے مطالبے کے نتیجے میں ان لوگوں نے، جنہوں نے پورے بر صغیر ہند و پاک کے تمام مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک اسلامی ریاست کی قیام کے لیے تم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے جنہوں نے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کی ایک ایک بستی میں اور ایک ایک دروازے پہ جا کر لوگوں سے وعد کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے، قرآن اس کا دستور ہوگا. ان لوگوں نے مطالبہ نظام اسلامی کی پاداش میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی کوٹھری میں بند کر دیا. انہوں نے ہماری قیادت کو طرح طرح سے ستایا اور انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کو ایک جرم قرار دیا اور پاکستان کی دشمنی قرار دیا. میرے عزیزو، یہ وہی کشمکش ہے جو آج تک عوام اور اسی طبقے کے درمیان برپا ہے. عوام کی تمنائیں اور آرزوئیں اور اس کے مقابلے میں انگریز کے پروردہ لوگوں کی خواہشات اور ان کی کوشش کہ وہ انگریز کے نظام کو تحفظ دے سکے، یہ کشمکش اس وقت سے آج تک جاری ہے. اسی کشمکش کے نتیجے میں ایوب خان کے مارشل لا کا دور آیا، کیونکہ جب جمہوری آزادیاں ملتی ہیں تو عوام سڑکوں پر آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور کفر کی ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ عوام نکل پڑے ہیں اور انہوں نے اسلامی انقلاب کی منزل پر جا کے دم لینا ہے. ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جس میں اس انقلاب کا راستہ مسدود ہو جائے. ایوب خان کے مارشل لا کے بطن سے پیپلز پارٹی نکلی. ذوالفقار علی بھٹو کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی نہیں جانتا تھا. سر شاہ نواز کے بیٹے تھے اور سر شاہ نواز لاڑکانہ میں ایک عام آدمی سے الیکشن ہار چکے تھے پارٹیشن سے پہلے، اور لاڑکانہ سے جا کے بمبئی میں اور وہاں کی ریاست جوناگڑھ میں سکونت پذیر ہو گئے تھے. ان کے بیٹے کو لا کے ان کی پرورش کی گئی اور ان کو بڑھایا گیا اور ان کی گرومنگ کی گئی اور سیاسی تربیت ان کی گئی اور ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا. اور ان کی ایک ایسی تقریر کو جو کہ جس کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ اس نے کوئی بڑی زبردست ملک کی خدمت کی ہے، میڈیا کے ذریعے سے اس کو بڑھایا گیا. تاشکند کے اعلان کے بعد بھی اس کو پوری بین الاقوامی میڈیا اور اندر کی سازشی قوتوں نے اس کو بڑھایا، اس کو پروجیکٹ کیا، اس کو بھی اور مجیب الرحمان کو بھی، ملک کو دولخت بھی کر دیا گیا اور ملک کو مجیب الرحمان کو ایک طرف اور ذوالفقار علی بھٹو کو دوسری طرف کا سربراہ بھی بنایا گیا. پھر اس کے بعد عوام میں اتنی تحریک چلائی، نظام مصطفیٰ کی تحریک، کہ نظام مصطفیٰ کی اس تحریک کو کا رخ موڑنے کے لیے پھر سے فوج نے انٹروین کیا. اس کا رخ موڑا گیا، بہت طریقے سے موڑا گیا، اور 11 سال کے مارشل لا کے نتیجے میں پھر قوم کو نواز شریف کا تحفہ ملا. نواز شریف کون تھا؟ جنرل غلام جیلانی نے ان کی پرورش کی اور صرف پیسے اور دولت کے ذریعے سے ان کو جانشین بنا گیا. اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے، مرحوم نے، ان کے حق میں دعا کی تھی کہ میری زندگی بھی ان کو لگ جائے اسی لاہور شہر میں. اور اس طریقے سے دو مارشل لاؤں کے نتیجے میں یہ دو چھوٹی اور بڑی برائیاں کہہ دیں یا دونوں کو ایک طرح کی برائی کہہ دیں یا ایک ہی چھوٹے سکے کے دو رخ کہہ دیں، تو بے نظیر اور نواز شریف آئی اور اس کے ساتھ اس کی سرپرست جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بطن سے دونوں نکلی ہیں وہ بھی پاکستان میں برقرار ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ملٹری، سول اور ملٹری بیوروکریسی جس نے ابتدا سے لے کر آج تک عوام کی خواہشات کو روکا ہے، جنہوں نے اسلام کے نظام عدل کو نہیں نافذ ہونے دیا، جنہوں نے اینگلو سیکسن سسٹم کی سرپرستی کی وہ بھی اس وقت برقرار ہے، اور وہ دو پارٹیاں جو لوگوں کی نظروں سے گر چکی ہیں ان کو دوبارہ سرپرستی دینے کے لیے اور ان عناصر کو ایک دوسرے طریقے سے منظم کرنے کے لیے پھر سے وہی اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان میں اس عرصے کے اندر وہ ضرور وہ عنصر پیدا ہوا ہے جو ان غلطیوں کا احساس رکھتی ہے، جن کو معلوم ہے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی غلط روش کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو بھی آئے، نواز شریف بھی آئے، اور یہ ان کی سرپرستی کے نتیجے میں آئے ہیں دونوں۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو آ سکتے تھے، نہ پیپل پارٹی آ سکتی تھی اگر ان کی سرپرستی نہ کی جاتی، نہ نواز شریف یہاں پہ حکومت کر سکتے تھے اگر ان کی سرپرستی نہ ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عناصر اس وقت افواج پاکستان میں موجود ہیں جو اس غلطی کا احساس رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، اور یہ جو ہم گزارشات کر رہے ہیں اور یہاں بھی جو میں بات کروں گا، میں اس عنصر کو افواج پاکستان میں مخاطب کر رہا ہوں کہ جو کچھ حب وطن رکھتے ہیں، جو اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ یکجہتی کا احساس رکھتے ہیں، جن کو اپنی قومی مصلحتیں عزیز ہیں، جن کو قومی مفادات عزیز ہیں، جو عوام کی آرزوؤں اور ان کی تمناؤں کا خون نہیں کرنا چاہتے، جو یہ سمجھ اور یہ شعور رکھتے ہیں کہ ہم آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے ہیں اور ہم ایک زبردست بحران سے دوچار ہیں، اور اگر اس موقع پر غلطیاں کی گئیں اور غلط لوگوں کی سرپرستی کی گئی تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ساری دنیا کی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان زندہ رہے، دنیا کی بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے پاس نیوکلیئر پاور ہو، وہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی فوج ہو اور مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایک اسلامی پاکستان وجود میں آئے، وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ پیپل پارٹی بھی مسترد ہو، نواز لیگ بھی مسترد ہو، اور وہ طبقہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور انگریز کے پروردہ لوگوں کا مسترد ہو جائے، اور یہاں اسلامی قوتیں نمودار ہو جائیں اور ان کے ہاتھ میں اختیارات ہو جائیں۔ وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے اس ملک کا تیا پانچا کر دیا جائے۔ ہم افواج پاکستان کے ان محب وطن عناصر کو اور وہ درد رکھنے والے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہم مزید فاش غلطیاں برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے، یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس نازک موقع پر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے ہم ملک کے اندر ایک تصادم کی پالیسی پیدا کریں، ہم چاہتے ہیں فوج اور عوام اکٹھے ہو جائیں اور خطرات کا ادراک کریں، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بچنے کا کی کوئی سبیل نکالی جائے۔ میرے عزیزو، ہمارے اور مغرب کے مفادات ایک نہیں ہیں، فوج کو بھی پتا ہے، مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہو، ایٹم بم ہمارے پاس ہو، وہ نہیں چاہتے۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں ہم سیٹی بیوٹی پر دستخط کر دیں، ہم ایف ایم سی ٹی پر دستخط کر دیں، ہم این پی ٹی پر دستخط کریں، یعنی ہم یہ ان معاہدوں پر دستخط کر دیں جن معاہدوں کے تحت ان کا منشا اور جن کا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی اور ایٹمی صلاحیت سے محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ ساری دنیا میں بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور دباؤ کے حربے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ان کی پالیسی کا ایک بنیادی پتھر ہے، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، فوج پہ بھی یہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری ان کی یہ مصلحت ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کی فوج کے پاس نیوکلیئر یہ میزائل ٹیکنالوجی نہ ہو، یہ بہت آگے نہ بڑھے، ایسے میزائلز کے یہاں سے وہ ہزار میل اور کلومیٹر پر بھی حملہ کر سکیں اور اس کو بھی نشانہ بنا سکیں، نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کیپیبلٹی ہمارے پاس، اس طرح کی ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں آئے. پاکستان کی یہ جو صلاحیت ہے کہ اے روشنی یہ تب تو برمن بلا شدی، یہ جو صلاحیت ہے پاکستان کی کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی حصول کی بھی صلاحیت آ گئی ہے، میزائل بھی بنا سکتے ہیں، اس کے رینج کو بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ ناقابل قبول ہے. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، تمہارے ساتھ پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ساری دنیا میں سیادت کرنا ہمارا حق ہے. مسلمانوں کو تو کمزور ہونا چاہیے، مسلمانوں کو انہوں نے اپنی تیئیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خلافت عثمانیہ کے بعد، امت مسلمہ کا تصور ختم کر دیا، ان کو 52 ٹکڑیوں میں تبدیل کر دیا اور تقسیم کر دیا. وہ کہتے ہیں اسی طرح تقسیم رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، اسلام کی طرف نہ رہیں، جو قوت کا منبع ہے اس کی طرف نہ جائیں، وہ ان کی نظروں سے اجھل رہے، وہ جو سرچشمہ قوت ہے وہ ان کی نظروں سے اجھل رہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ جوڑے. وہ ان کا سارا جو بھروسہ اور دار و مدار ہے وہ امریکہ پر ہو، مغربی طاقتوں پر ہو. ایسے مروبیت ان کے ذہنوں میں ڈالی جائے کہ یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ ہم کبھی زوال کے بعد دوبارہ عروج بھی آ سکتا ہے، یہ تصور بھی اور یہ خواب بھی نہ دیکھیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں ایک عزت والی قوم بن سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں امت کی حیثیت سے. یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام مستقبل کا نظام ہے. ان کی خواہش ہے کہ ہمیں وہ ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے ایسی غلامانہ ذہنیت کے اندر مبتلا کر دیں کہ ہم انہی کی طرح دیکھتے رہے کہ امریکہ کے سوا اور اس کے بغیر کون سا کام ہو سکتا ہے. اپنے شاگردوں کے ذریعے سے راسخ کرنا چاہتے ہیں اس غلامانہ ذہنیت کو، ایمان کی جو قوت ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو اللہ پر بھروسے اور اللہ کی توکل پر آگے بڑھنے والی قوت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں اس جدید صلاحیت سے بھی، ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیں. وہ پاکستان کی افواج میں بھی ڈاؤن سائزنگ چاہتے ہیں. پاکستان کو اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہتے ہیں تم کشمیر سے بھی دستبردار ہو جاؤ، کنٹرول لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لو، ہندوستان کی بالادستی خطے میں تسلیم کر لو. وہ چاہتے ہیں کہ چین کے خلاف جو حصار وہ بنا رہے ہیں، اس حصار میں بھارت کا توفیلی اور ذیلی ملک بن کر پاکستان ان کے نقشے کے مطابق استعمال ہو. وہ چاہتے ہیں ہمیں ایران کے خلاف سفارا کر دیں. وہ چاہتے ہیں افغانستان اور ایران، افغانستان اور پاکستان میں ایک ایسا فتنہ برپا کر دیں کہ پاکستان، افغانستان، ایران، ان تینوں ممالک میں کبھی آرام اور سکون نہ ہو اور اقتصادی طور پر بھی تباہ ہو جائیں. وسط ایشیا کے مسلمان ممالک کو آزادی کی نعمت سے سرشار نہیں دیکھنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں مشرق وسطی میں اسرائیل کی بالادستی ہو، اس کے لیے وہ اسرائیل کے خلاف جو حماس کی تحریک ہے اس کو کچلنا چاہتے ہیں. اردن کو اس حماس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اردن کی حکومت بہت بے شرمی کے ساتھ اسرائیل کی توفیلی حکومت بن کر اسلامی تحریک حماس پر اس وقت حملہ آور ہے. وہ چاہتے ہیں قفقاز کے مسلمان، یہ ایمان کا راستہ کیوں انہوں نے دیکھ لیا ہے؟ چچنیا اور داغستان کے مسلمانوں کی کیا مجال ہے کہ وہ روس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں؟ ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی افواج میں جو جنرلز ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، جو درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو اپنی امت اور اپنی ملت اور خود پاکستان اور خود افواج پاکستان سے بھی محبت رکھتے ہیں اور پاکستانی فوج کو بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہو سکتی. جب عام آدمی اور ایک مسلمان اس کو سمجھتا ہے تو جرنیل کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں آیا مادی مفادات کی وجہ سے اور مصلحتوں کی وجہ سے، اگر وہ ایمان کی نعمت سے محروم نہیں ہو گئے مرعوبیت کی وجہ سے، امریکہ اور مغرب کی مرعوبیت کی وجہ سے، اگر ان کے اندر ایمان کی چنگاری برقرار ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں ایک مجھے روز روشن کی طرح ایک حقیقت معلوم ہے، اس ملک کے ایک عام شہری کو معلوم ہے، ان سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ان عناصر کو جو افواج پاکستان میں درد رکھنے والے ہیں، جو واقعی اس قوم کی مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، جو ایمان کی نور سے دیکھتے ہیں اور جن کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، جو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی سائے میں واقعی اپنا مستقبل تلاش کرتے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کے حالات کی نزاکت کو محسوس کریں. اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے ذرا پس منظر میں جائیے، پس منظر کو ذرا دیکھیے. یہ نواز شریف لوگوں کی نظروں سے کیوں گر گئے؟ معاشی بدحالی تو موجود تھی، مہنگائی موجود تھی، کرپشن موجود تھا، ادارے بھی ٹوٹے توڑے جا رہے تھے، لیکن جس چیز نے عوام کو مشتعل کر دیا ان کے خلاف، وہ ان کی وہ بات تھی کہ انہیں ملک کی مفاد کو بھارت کے مقابلے میں فروخت کر دیا. ان پر ان کی وفاداری پر شک ہو گیا لوگوں کو. ان کی جب وفاداری قوم کے ساتھ مشکوک ہو گئی، اب انہوں نے افواج پاکستان مجاہدین کو کارگل سے واپس بلایا، جب انہوں نے ہندوستانی فوج جو محاصرے میں تھی اس کو سہولت دی، اور جب وہ کلنٹن کی درگاہ پر جا کر انہوں نے حاضری دی، اور جب انہوں نے اپنے مفادات کا سودا کر کے بھارت اور امریکہ کے مفادات کو اولویت دی، تو اس وقت لوگ مشتعل ہو گئے. ساری دنیا یہ شاہد تھی جب ہم نے کشمیر کارگل مارچ کیا یہاں پہ مال روڈ پر. اس سے پہلے تو لوگ اس طریقے سے عوام الناس نہیں نکلے تھے، اور اس کے بعد جب عوام الناس نکلے، 19 پارٹیوں کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے، ان کا انفراسٹرکچر بھی موجود تھا، ان کی لیڈرشپ بھی معروف تھی، ان کے پاس بڑے بڑے وڈیرے بھی تھے، چودھری بھی تھے، پیسے کی بھی فراوانی تھی، کہ جو پذیرائی جماعت اسلامی کو ملی تو وہ پذیرائی ان کو نہیں ملی. تاریخی جلسے اور جلوس ہوئے ہیں کراچی میں، لاہور میں، راولپنڈی اور اسلام آباد میں. خواتین نے اسلام آباد میں تاریخی ایک مارچ کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، اور مردان میں اور مینگورا میں اور فیصل آباد میں اور ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں اور اوکاڑا میں، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی ان شہروں کی تاریخ نے ایسے جلسے اور جلوس نہیں دیکھے تھے جو جماعت اسلامی کی قیادت میں لوگ نکل آئے. کیوں نکل آئے تھے؟ لوگ نواز شریف اور پیپل پارٹی دونوں سے مایوس ہو چکے تھے. لوگ ایک راستے کی تلاش میں تھے، اپنے مسائل کا حل وہ اسلامی قوتوں کے پاس دیکھتے تھے، جن کا اپنا دامن بالکل صاف ہے، جن کے دامن پر کوئی دھبا اور کوئی داغ نہیں ہے. اس کی پشت پر وہ بڑی تحریک تھی، اور وہ تحریک آگے بڑھ رہی تھی، وہ پیش رفت کر رہی تھی. اس میں جب انٹروین کیا 12 اکتوبر کو اور نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی، تو لوگوں نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا، جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہے، جیسے ان کے اوپر جو بھاری وزن لادا گیا تھا اس سے وہ ہلکے ہو گئے. فوج کو فرق کرنا چاہیے کہ ان کی ویلکم نہیں ہے، ان کی خوش آمدید ان کو لوگوں نے نہیں کہا. یہ نواز شریف کے رخصت ہونے کی خوشی اور اس کا سکون ہے، اس میں فرق کرنا چاہیے. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے فوج کو. لوگ تو فوج کے عمل سے دیکھیں گے کہ یہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. خود جنرل پرویز مشرف نے جب یہ اعلان کیا کہ اس کے اقدامات، عملی اقدامات اس کی زبانی الفاظ سے زیادہ واضح اور زیادہ لاؤڈ اور زیادہ بڑے اور گہرے ہوں گے اور واضح ہوں گے، تو لوگ ان عملی اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں. اور دن بدن ان کی تشویش بڑھ رہی ہے، یہ بھی میں بتاؤں، وہ جو انتظار ہے وہ تشویش میں تبدیل ہو گیا ہے اور خدشات میں تبدیل ہو گیا ہے. اور اگر سمت کو درست نہیں کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جو خلیج واقع ہو جائے گا یہ نفرت میں تبدیل ہوگا. اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں، احتساب کے لیے تو کوئی اقدام نہیں، احتساب اگر کیا گیا ہے تو کسی گرے پڑے غریب مزدور جس نے کوئی 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 اس کو بیہائنڈ دی بارز، اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا. بڑے مگر مچھوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان کو تو مہلت دی گئی کہ 16 نومبر تک دے دیں، اور غریب آدمی کو ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی گئی، اس کو فوراً پکڑا گیا. اس سے لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے. ریڈیو اور ٹی وی پر تو فحاشی اور اوریانی بڑھ گئی، اگر کم نہیں ہوئی تو بڑھ، اگر بڑھی نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں بڑھ گئی ہے، نیوسنس بڑھ گئی ہے، لیکن مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارے جا رہے ہیں. میرے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ تم سرحد میں نہیں داخل ہو سکتے، مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتارا جا رہا ہے. تو لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے. اقدامات تو یہی ہیں، لوگوں کے سامنے تو یہی اقدامات آئے ہیں. کسی بڑے مگرمچھ کو نہیں پکڑا گیا، ان کو تو رہا کر دیا گیا اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی. ہم مانتے ہیں کہ جب انہوں نے ریئیکشن دیکھا تو انہوں نے پابندی ہٹا دی اور معذرت بھی کی، اور اسی وجہ سے ہم نے کوئی ان کے خلاف کسی قیام کا اعلان نہیں کیا. ہم، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے تب پابندی بھی لگا دی تب بھی میں جا رہا ہوں. ہم نے ہائی کورٹ میں اپنی قانونی اور بنیادی حق کی خات کی وجہ سے اپیل کی، اور اس کا انتظار کر رہے تھے، ہم ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. لیکن ان کی طرف سے اقدام ہوا، اور ہم نے تو اس وقت بھی، ہم ملک کی خیرخواہی، افواج پاکستان کی خیرخواہی میں ایک بات کر رہے ہیں، اس کی مصلحت میں ایک بات کر رہے ہیں. ہمیشہ ہم نے قوم اور ملک اور یہاں کے اداروں کی مصلحت میں بات کی ہے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں امریکی مفادات تو آپ کو معلوم ہیں، قوم کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں یا امریکی مفادات کو اہمیت دیتے ہیں؟ تو دوراہے پر کھڑے ہیں ہم. ان کی زیردستی کا قبول کرتے ہیں تو بھارت کی زیردستی اور غلامی اور امریکہ کی دستنگری اور ذلت، اور اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ قومی مفاد کا، عزت اور سرفرازی کا راستہ ہے. دونوں میں سے کون سا راستہ قبول کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اور حکومت کو اور افواج پاکستان کی رہنمائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کو بتا رہے ہیں ہم کہ خیریت کا اور مصلحت کا اور قومی مصلحت کا راستہ کیا ہے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ موجودہ تبدیلی کی پشت پر وہ تحریک ہے جو جماعت اسلامی کی قیادت میں چلی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے نواز شریف کے ہٹنے پر سکھ کا سانس لیا، اور اس کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں ہوا کہ اس کی پشت پر جماعت کی چلائی ہوئی تحریک ہے. اس تحریک کو نظر انداز کر کے جن لوگوں کو لایا گیا ہے وہ موجودہ حکومت کی قوت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اکانومی کو درست کرنا، یہ پرویز مشرف نے کہا ہماری پرائیورٹی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، صحیح پرائیورٹی ہے، صحیح
تسکیر.org